السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العظيم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نورا من نور الله صلى الله عليك وسلم. سیدی سرکار امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول.
سبحان اللہ.
میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام کے تمام پہلے بیت کرام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہماری نجات کا ذریعہ نکل جائے اور ان بزرگان اہل بیت کے صدقے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اور جب سرکار راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے والوں میں سے ہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہی سبق عطا فرمایا ہے، دور و نزدیک کی نسبت مت دیکھو، صرف نسبت دیکھو. ایک جگہ اسی نازک مسئلے کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تجھ سے در، در سے سر، اور سر سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در، در سے سر، اور سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ہم دور ضرور ہیں لیکن حضور کا نام ہی حضور ہے. حضور کے معنی تشریف رکھنے والا، حضور کے معنی حاضر رہنے والا. اسی لیے تو ہم حضور کو حضور کہتے ہیں کہ ہم دور لیکن وہ حضور. ان کی نگاہ سے ہم دور نہیں ہیں، ہماری نگاہ سے وہ ضرور دور ہیں کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے. ارے وہ تو تم مرو گے جب بھی دیکھیں گے کہ کہاں دفن ہوئے ہو تشریف لائیں گے، اور قبر تمہاری نور سے جگمگا اٹھے گی. اعلی حضرت فرماتے ہیں، قبر میں لہرائیں گے تاثر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب حضور کی چمک دمک قبر میں جلوہ فرما ہوگی. پھر تو ہمارے قبر میں حشر تک نور کے چشمے لہرائیں گے. دنیا کے گڈھوں میں پانی کا چشمہ لہراتا ہے، اور ہمارے قبر کے گڈھے میں نور کا چشمہ لہراتا ہے. اور فرماتے ہیں چشمہ نہیں لہرائے گا، جمع کا سہرا ہے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، محبت کا چشمہ، عمل کا چشمہ، عقیدے کا چشمہ، اور اہل بیت کی محبت کا چشمہ، سب چشمے وہاں لہرائیں گے. الہ آباد میں تو تین ندیاں ملی، ترویلی، اور ہماری قبر ترویلی نہیں ہے، پنجتنی ہے. وہاں پر چشمے لہرائیں گے انشاءاللہ. ابھی مر کے تو دیکھو، مومن کی موت بڑی خوشگوار ہے، اور خوشگوار اس لیے ہے کہ محبوب کائنات کا دیدار وہاں پر ہوتا ہے. ہمارا مرنا، مومن کا مرنا جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ مرتا ہے، تو مرتے ہی اس کا ماحول چینج ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے کیسے، مرنے کے بعد تو غم ہی غم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین تتوفاهم الملائکہ تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. پروردگار آدم فرماتا ہے جو طیب و طاہر ہوتا ہے، اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے طیب فرمایا ہے قرآن مجید، جو طیب و طاہر ہوتا ہے جب اس کی وفات دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں مارنے کے لیے قرآن ہی فرما رہا ہے تتوفاہم الملائکۃ، فرشتے انہیں وفات دینے کے لیے روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو کون لوگ؟ طیبین، جو پاک صاف، ظاہر میں بھی پاک اور اندر سے بھی پاک. جب اللہ کا پاک بندہ انتقال کرتا ہے تو فرشتے آ کر سیدھے سینے پر بیٹھ نہیں جاتے ہیں، بڑے ادب سے آتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ آتے ہیں. وہ تو اپنے بستر مرگ پر پڑا ہوتا ہے، گھر کے لوگ روتے ہیں، بال بچے گھر سے نڈھال نظر آتے ہیں، وہ بھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے میرا گھر چھوٹ رہا ہے، میری آل و اولاد سے جدائی ہو رہی ہے، سارے غم ایک ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالی رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اس کی روح نکالو. لیکن روح کیسے نکالنا؟ وہ آ کر کہتے ہیں کہ السلام علیکم، السلام علیکم. ابھی فرشتے لڑنے کے وقت سلام کرتے ہیں. اب مومن بندہ جب دیکھتا ہے تو اس حضور فرماتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے سب نورانی فرشتے کھڑے ہو کر اس کو سلام کرتے ہیں. ارے شادی کے منڈپ میں جاتے ہو تو دروازے کے اوپر دو گڈا گڈی ہوتے ہیں، سجا کے رکھے ہیں، سلام ہوتا ہے کہ نہیں؟ رئیس لوگ آج کل یہ طریقہ انہوں نے بنایا، گھر والے آپ کو سلوک مارتے ہیں، آپ جا کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، باپ میرا اعزاز اور میری عزت کا انتظام کیا گیا. خدا کی قسم یہاں دولہا تمہارا بنتا ہے اور دنیا کے لفنگے تم کو سلام کرتے ہیں، اور عاشق رسول جب دولہا بننے کی تیاری کرتا ہے تو دنیا روتی ہے، فرشتے سلام کرتے ہیں.
حضور مفتی اعظم ہی
مرنے والا خوش ہو جاتا ہے، میرا واتاورن کتنا اچھا ہوگا، ماحول کتنا خوشگوار ہوگا کہ مجھے فرشتے سلام کرتے ہیں. ایک پولیس والا تم کو سلام کر دے تو موج میں ڈنڈا باندھ کر کے گھوموں گا، پولیس والا مجھ کو سلوٹ مارتا ہے. ارے وہاں پر اللہ کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، کتنا خوشی سے اس کا دل بھر جاتا ہے، سب غم بھول جاتا ہے، اور اس کے ماتھے پر خوشی کی لکیریں نمایاں ہوتی ہیں، چہرے میں محبت کا نور ہوتا ہے، دھڑکتے ہوئے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے. اس لیے کہ اب اس کے دوست یہ آل و اولاد نہیں جو قبر تک جائیں گے، اب اس کے دوست وہ آئیں گے کہ کہتے ہیں کہ نحن اولیاء فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. اے مرنے والے، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست اور آخرت تک تمہارے دوست رہیں گے، باپ کی دوستی اولاد کی دوستی صرف قبر تک ہے، گھر تک ہے. لیکن خدا کی قسم جب آدمی طیب و طاہر مرتا ہے تو اس کے دوست قبر والے نہیں، قبر تک والے نہیں ہوتے ہیں، حشر تک اس کی دوستی کا اور اس کو سلام کرتے ہیں. چلو اب اس ماحول سے نکلو، اب تمہارا ماحول یہ فرشتوں کا ماحول ہے، یہ طیب و طاہر. اعلی حضرت اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ عرش پہ روپے بن مچی
فرش
پہ ماتم اٹھا وہ منہ کا وہ طیب و طاہر گیا. عرش پر دھومے مچی وہ مومن میں صادق ملا. عرش پہ دھومے مچی وہ مومن میں صادق ملا. اور فرش پہ فرش پہ ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. یہاں سب کہہ رہے ہائے ہائے ایک اچھا آدمی چلا گیا اور عرش والے گھوم رہے ہیں یہ مرد مومن آ گیا. ہماری بزم میں ایک اللہ کا چاہنے والا اور نبی کا دیوانہ آ گیا وہ خوشی منا رہے ہیں. اسی لیے سنی جو ہیں فرشتے جس دن خوشی مناتے ہیں ہم بھی ولیوں کے عرس میں خوشی مناتے ہیں. بہادی بولتا ہے انتقال ہوا تم کاہے کو خوشی مناتے ہو. ارے تم ماتم کر ہمارے بزرگ مرتے نہیں مرنے پر ماتم ہوتا ہے. یہ تو زندہ اٹھائے گئے کمرہ بدل دیا ہے اس میں سے اس میں چلے گئے. اسی لیے تو فرشتے عرش کے نیچے آسمان کے اوپر دھوم مچائے ہوئے ہیں. فرش پہ دھوم میں مچی وہ طیب وہ مومن صالح ملا. اور فرش پر ماتم فرش پہ ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر
گیا. پر دھومے مچی عرش پر دھومے مچی
عرش پہ دھومے مچی وہ مومن صالح ملا. اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. جب طیب و طاہر جاتا ہے تو یہ عالم. اور یہ طیب و طاہر کون ہوتا ہے؟ جو ان طاہرین اہل بیت کا عاشق ہوتا ہے. جب اس کا اعزاز قرآن فرماتا ہے کہ اس کے اعزاز میں فرشتے دھومے مچاتے ہیں اور جب اہل بیت کربلا کے گئے ہوں گے تو کتنی دھومے مچیں گی. اس لیے سنی ماتم نہیں کرتا ہے وہ کالے کالے ماتم کو چڑھائے آئے حسین وہاں تو دھوم مچ رہی. آئے حسین آئے عباس آئے علی اکبر آئے قاسم وہاں تو دھوم مچی ہے. ہم بھی الحمدللہ روتے نہیں ہیں. ارے ماتم وہ کریں جو سمجھتے ہیں جو آئے ہیں مما سے شہدا کے ہم تو زندہ سمجھتے ہیں اور اپنے رب سے ملنے گئے. اسی لیے تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں گھبرانا نہیں تم روزے سے ہو. اب ہم چل کر کے نانا جان کے پاس روزہ افطار کریں. روزہ مردہ رکھتا ہے کہ زندہ پہلے روزہ کون رکھتا ہے؟ چار دن مردہ تمہارے گھر میں رہے گا لیکن اس کاری کا کسی نے انتظام کیا ہے کہ سیب لاؤ انگور لاؤ میرے ابا تین دن سے مرے پڑے ہیں ان کی اس کاری کراؤ. ارے یہ مردے روزے نہیں رکھتے ہیں. امام حسین اپنی زندگی کا اعلان کر رہے ہیں کہ روزہ یہاں رکھا ہے اس تار ناما کے پاس جا کر کے کر دیں گے. یہ تو شہید ہوئے اور ان کی شہادت کو دیکھ کر کے جو صبر کرتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یزید نے امام زین العابدین کا ساتھ چھوڑا لشکر یزید نے ساتھ چھوڑا اور قرآن کہتا ہے تمہارے ساتھ بھی ضرورت نہیں ہند اللہ سب دیکھا اور صبر کیا.
سبحان
اللہ جن کے ساتھ ہے ان کا مقام کتنا اونچا. سنو امام زین العابدین عبادت کرنے والوں کی رونق اور زینت ہے. اتنی عبادت کر رہے تھے اتنی عبادت کرتے تھے کہ سارے دنیا کی
کہ عابدوں کی وہ رونق بن گئی ہے, سارے عابدوں کی زینت بن گئی ہے, اور انہیں صرف یہی خطاب نہیں ملا تھا, انہیں سید سجاد بھی کہا گیا تھا. سجاد کہتے ہیں ایک ہے ساجد ایک ہے سجاد. ساجد سجدہ کرنے والا نارمل, اور سجاد اسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ سجدہ کرتا ہے. یہ مبالغہ کا ایک سیدھا ہے. فرمایا کیا ہے کہ جتنے سجاد تھے, سب کے سردار تھے, سید السجاد تھے, حضرت امام زین العابدین, اور کیوں نہ ہو جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا کربلا میں رہ گئے تھے, سارے عوام انصار شہید ہو گئے تھے, سارے اہل خاندان اور اہل بیت اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. امام حسین خیمہ اہل بیت میں تشریف لے جائے اور امام رسول سر پہ باندھنے لگے. علی مرتضیٰ کی ذوالفقار کمر سے حمایل کی, امیر حمزہ کی دھار پشت پر لٹکائی, اور رہوار پر بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے. زینب نے بھائی سے پوچھا, بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا, بہن اب کوئی بھی کربلا میں ساتھ آگے پیچھے جانے والی کے لیے نہیں, اب تنہا حسین ہے. حضرت زہرا حضرت زینب کی بڑھ گئی, کہنے لگے, بھائی ہم کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت زین العابدین بسترے بیماری پر تشریف فرما کے کھڑے ہو گئے, پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, نیزہ ہاتھ میں لیا اور بستر پر کھڑے ہو گئے, ابا کے دامن سے چمٹ گئے. کہنے لگے, ابا جان, بابا جان, ابھی زین العابدین زندہ ہے, آپ پر دگیان حرم کی مہربانی کیجیے, آپ کا بیٹا زین العابدین اسے اجازت دیجیے کہ میں یزیدیوں کے لشکر امبوہ کے پاس جا کر ان کی گردنیں قدم کروں اور جہاد کا ثواب حاصل کروں. جناب سیدنا امام عالی مقام نے ایک ندا اپنے اس بہادر لفظ جگر کے چہرے پر ڈالا, سینے سے لگا دیا اور فرمانے لگے, بیٹا میرے بعد میری نسل تجھی سے چلے, میری نسل تجھ سے چلے گی. گویا امام حسین کو علم غیب تھا کہ زین العابدین کو ظالم کچھ نہ کر سکیں گے, یہ باحیات رہیں گے. سوچو ایسا واتاورن کہ کسی کو ظالم نہیں چھوڑ رہے ہیں, ایسے وقت میں امام حسین کا یہ ارشاد کہ تم سے میری نسل چلے گی, مطلب ہے امام زین العابدین کافی دن تک باحیات رہیں گے. وہاں بھی بولتا ہے کسی کو معلوم نہیں کہ کون زندہ رہے گا کون کہاں مرے گا. ابھی آج کربلا میں مسلک اعلیٰ حضرت کی مجبوری تھی, امام حسین کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا, اور جو ان کی زبان سے لفظ نکلا تھا محض ہوائی فائرنگ نہیں تھی, یہ حقیقت کا جامع پہنے ہوئے تھا. اس لیے کہ اس زبان کو جناب مصطفیٰ نے اپنی زبان سے شرف عطا فرمایا تھا. جناب امام حسین بچپن میں بستر پر پڑے ہوئے ہیں, فاطمہ زہرا کے گھر رات کا سناٹا ہے, پانی ختم ہو گیا, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہیں, پیاس سے مارے رو پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے, امام حسین جو چھوٹے تھے رونے کی آواز آئی, نانا کا دل تڑپ گیا. تہجد کی لمبی نماز پڑھتے تھے لیکن حسین کے خاطر نماز کو مختصر کر دیا. مسلک اعلیٰ حضرت ثابت ہوا نہیں؟ وہ بھی کہتا ہے نبی کا خیال نماز میں آئے تو نماز فاسد ہو جائے. نماز فاسد ہو جائے گی, یہ وہابی کا مسلک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں حسین کا خیال کر رہے ہیں. نبی جب پہلے نبی کا خیال کرے اور نماز نہ فاسد ہو تو نبی کا خیال اگر امتی کرے تو نماز فاسد نہیں بلکہ مکمل ہو جائے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت حسین کی ذات کے متعلق ہے اور مصطفیٰ نے ثابت کیا میں حسین کے خیال سے نماز کو مختصر کر رہا ہوں. حضرت فاطمہ زہرا کے مکان میں سرور کائنات تشریف لے گئے, پوچھتے ہیں بیٹی حسین کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے بڑی نیازمندی کے ساتھ عرض کیا ابا جان اتفاق سے گھر میں پانی نہیں ہے اور حسین کو پیاس لگی. اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا پکار رہی ہے, حسین کی تربیت کس طرح کی جا رہی ہے؟ آج پانی فاطمہ کے گھر ختم ہوا ہے, پانی نہیں ہے. یہ تربیت ہے حسین, یاد رکھنا بچپن میں بھی پانی ختم ہوا ہے اور بڑھاپے میں بھی پانی ختم ہوا ہے, لیکن دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ آج پانی ختم ہوا ہے تو تم روئے, اس دن پانی ختم ہوگا تو رو گے نہیں مسکراؤ گے. اور تم رو رہے ہو تو حضور تڑپ کر تمہارے پاس آ رہے ہیں. اس لیے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فاطمہ سے پوچھا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ کہا پانی ختم ہے. تو اب حضور کو کیا کرنا چاہیے؟
اللہ اللہ,
جتنے نانا ہو پوچھو, اگر نواسا پیاسا ہو تو کیا کرو گے تم؟ اور حضرت فاطمہ کا مکان اور حضور کا مکان صرف بیچ میں دیوار ہے.
اللہ,
ادھر حضور کا کمرہ پاک ہے اور ادھر حضرت فاطمہ کا کمرہ پاک ہے. حضور کو تو یہ چاہیے کہ یہاں سے گھوم کر اپنے کمرے میں آ کے گلاس بھر کر لے جا کر کے حسین کو پلا دیتے, پیاس ختم ہو جاتا, معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن حضور نے ایسا کیا کیوں؟ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ میں بتاؤں گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے مکان سے پانی نہیں لے گئے تو وہیں پر حضرت فاطمہ کے حجرے کے پاس ہی اصحاب صفہ کا اوٹا تھا. ستر صحابہ وہاں سو رہے تھے, ابو ہریرہ تھے, بلال تھے, سلمان فارسی تھے, سہیل رومی تھے, سب جانشار وہاں سو رہے تھے. گہرے میں حضور اکثر آواز دیتے بلال کو, حسین کے لیے پانی لاؤ. تو کیا حسین کے لیے بلال پانی نہیں لاتے؟ ہر صحابی مشت بھر بھر کے پانی لا کے دیتا, لیکن حضور نے پیاسے حسین کے لیے کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا. چلو حضور نے انہیں نہیں جگایا تو حضور کو تو یہ اختیار تھا کہ جبریل کو آواز دے. جبریل ابو ہریرہ اٹھتے تو دیر میں پانی جاتا. تمہاری اسپیڈ تو اتنی زیادہ ہے کہ حضرت یوسف جب کنویں میں ڈالے جا رہے تھے تو حضرت جبریل سدرا پر تھے, ہزار دو ہزار کلو میٹر نہیں کروڑوں کلو میٹر دور پر ہے زمین سے سدرا. حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا. جب ڈالا تو اللہ نے حکم فرمایا جبریل فوراً جاؤ, اور میرا یوسف ابھی پانی تک نہ پہنچے پر پر اٹھا لو. ذرا اسٹیل دیکھو, 30-35 فٹ کے نیچے پانی ہوتا ہے, 40-50 مان لو, 40-50 فٹ ایک آدمی کو چھوڑ دو کنویں میں تو کتنے گھنٹے میں پہنچتا ہے؟ بتاؤ. ارے منٹ بھی نہیں, سیکنڈ میں وہاں پہنچتا ہے. اور کروڑ میل کے فاصلے پر آنے والا چلا. ابھی حضرت یوسف آدھے کنویں تک پہنچے تھے کہ جبریل پہنچ گئے. اسپیڈ ریکارڈ کرو دنیا کی اسپیڈ اور میرے جبریل کی, اتنی جلدی جاتے ہیں آپ جبکی. اور آگے ایسے کتنے واقعات قرآن مجید میں ابھی تاریخ نہیں ہے. اللہ کے رسول جبریل کے کہتے حوض کوثر کا پانی لاؤ, جبریل سیکنڈ میں آ سکتے تھے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو بھی نہیں بلایا. میں گھر سے پانی لائے نہ صحابہ کو تنظیم تھی نہ جبریل سے کہا. کیوں؟ اب اس کیوں کا جواب سن. حضور اپنے گھر سے پانی لاتے تو گھر کے سب لوگ وہ پانی پیتے ہیں, اسی پانی کو لے کر آتے تو گھر میں سب استعمال کرتے. حضرت ابو ہریرہ اگر پانی لاتے تو کہاں سے پانی لاتے؟ مدینے کے کسی کنویں سے لاتے جس کنویں کا پانی سبھی استعمال کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پانی مناتے تو حوض کوثر کا لاتے, حوض کوثر کا پانی ہر مسلمان پیے گا. اب حضور انتظام کر رہے ہیں کہ میں حسین کو وہ پانی پلاؤں گا جو کسی کو نہیں ہوگا, وہ اس پانی کا انتظام کروں گا. حضور تشریف لے گئے خرامہ خرامہ اور حسین جس بستر پر پڑے تھے اور رو رہے تھے, حضور نے اپنا سر انور جھکایا, زبان مبارک نکالی اور حضرت امام حسین کے منہ میں ڈال دیا. امام حسین چپ ہو گئے اور بڑے چاو اور پیار کے زبان مبارک کو چاٹ رہے ہیں, چوس رہے ہیں اور لواب مصطفیٰ کا شہد چاٹ رہے ہیں امام حسین, اور خوب دیر تک پیا ہے, سیر ہو گئے, پیاس بجھ گئی. ہم کہتے ہیں حضور پیاس ہی نہیں بجھا رہے تھے, نبوت کا علم و عرفان امام حسین کے کلیجے میں اتار رہے تھے. اچھا ہی نے یہ تربیت دیا. آپ کہیں گے زبان سے اور پورا علم سینے کا امام حسین کے سینے میں کیسے اترے گا؟ تو اب کیسے ویسے کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. آپ کے پاس کتنے لوگوں کے پاس کیا بولتے ہیں لیپٹاپ بولتے ہیں, کتنا بڑا ہوتا ہے آج کل سے چھوٹے چھوٹے, لیکن اتنا چھوٹا آ گیا. یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک آتا ہے پین ڈرائیو, اس کے اندر بڑی بڑی لائبریریاں ہزاروں کتابیں اس میں رکھی رہتی ہیں. اتنا سا ہوتا ہے, زبان جیسے ہوتا ہے, لیکن سارے علم کی میں بخاری تفسیر سب اس کے اندر ہوتی ہے, دیکھنے میں اتنا, اور دنیا کی کتابیں اس کے سینے میں ہوتی ہیں. آپ اس لیپ ٹاپ کے اندر اسے لوڈ کرنا چاہے ڈاؤن لوڈ تو کیا کرتے ہیں؟ کیا اس پر گھستے ہیں اسے؟ نہیں, اس کا ایک منہ ہوتا ہے, اس میں پین ڈرائیو ڈالتے ہیں. تھوڑی دیر میں پوری لائبریری اس کے لیپ ٹاپ میں آ جاتی ہے. اب جیسی کلک کیا, ہاں آ گیا, سب ڈاؤن لوڈ ہو گیا, بخاری پڑھ رہا ہے, جلالین پڑھ رہا ہے, تفسیر بیضاوی پڑھ رہا ہے, مسلم پڑھ رہا ہے, ساری کتابیں الٹی جا رہی پلٹی جا رہی, کتنے دیر لگتی ہے؟ ارے دو منٹ, چار منٹ, پانچ منٹ میں ساری لائبریری اس میں آ گئی. وہ آج بولتا ہاں آ گئی. ارے جب اس میں آ گئی تو مصطفیٰ کے پیج راب سے اور حسین جیسے دیش آپ کے اندر جب زبان دادی گئی تو کیوں نہیں؟
یہ زبان منہ میں ڈال کر دے, سرکار بتاتے ہیں وہ تمہاری سائنس ہے, یہ ہماری سانس ہے. ہم سانس میں حسین کے کلیجے کو منور کرتے ہیں. حسین کو ایسی تربیت دی تھی, ایسی ٹریننگ دی تھی. اب اس ٹریننگ کو امام حسین کربلا میں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جب امام زین العابدین سینے سے لگے اور میدان رن میں جانا چاہا تو فرمایا بیٹا اس سے میری نسل چلے گئی, اور سینے سے سینہ ملایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے سینے میں جو نانک کا علم ہے میں تیرے سینے میں منتقل کروں, سارا کا سارا علم منتقل کر دیا. امام حسین کو معلوم تھا کہ سینے زین العابدین علم حسین کی لائبریری ہے اور سینے حسین مصطفیٰ کے علم کی لائبریری ہے اور مصطفیٰ کا سینہ علم الہی کی لائبریری ہے. یہ عرفان کا سلسلہ امام زین العابدین تک کربلا میں ہو سکے.
نشان کی سینے سے لگایا. یہاں بھی وہ آدمی اپنا بھیا گیا تھوڑا سا
سلیم بھائی رک جا.
بہت خوشبو ہو گئی ارے ذکر ہی کی خوشبو ہے میں.
ارے تکبیر
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے سے بیٹے کو لگایا. امام حسین نے امام زین العابدین کو سینے سے لگایا اور چند لمحوں میں اپنے سینے کا علم اور عرفان امام زین العابدین کے سینے میں منتقل کر دیا. منتقل کر کے آواز بولے گا کیسے علم تو آپ بولتے ہیں سمجھ کا مطلب بھی ہم ایر کہہ کے بتائیں.
یہ موبائل ہے مولانا کا بھی آپ کا بھی ہے
جی جی میرا بھی ہے.
یہ دونوں الگ الگ ہیں. اب سید صاحب کے زین العابدین باپو کے موبائل میں بہت سی چیزیں ہیں اور مولانا غلام مصطفیٰ کے موبائل کا سینہ ان چیزوں سے خالی ہے. مثال کے طور پر اس میں خان کعبہ کی تصویر ہے, گنبد خضرہ کی تصویر ہے, امام زین العابدین کے مزار کی تصویر ہے, امام حسین کی تصویر ہے, عباس علمبردار کے مزار کی تصویر ہے, خواجہ فرید نواز کے مزار کی تصویر اس میں ہے. مولانا غلام مصطفیٰ نے دیکھا کہا بابو یہ سب مجھے دے دو. تو سید صاحب یہ فرمائیں گے جاؤ ایک پتھر لے کے آؤ اور اس کو توڑو اور اندر سے ہاتھ ڈال کر کے نکالو. یہ طریقہ ہے سب یہاں سمجھ کیا یہ طریقہ ہے؟ اگر ایسا ہوگا تو لوگ کیا بولیں گے؟
پاگل
پاگل ہے. یہ پاگلوں کا طریقہ ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو لاؤ توڑو اور اندر ہے سب نکال دو ہاتھ ڈال کر کے. نہیں فرمائیں کہ اپنا بلو پوچھ چالو رکھتا ہوں, میں بھی چالو رکھتا ہوں. وہ وہاں یہ یہاں تھوڑی دیر انہوں نے کلک کیا بٹن, مولانا نے دیکھا اور شور مچانا بپو آ گیا کدھر سے آ گیا. نہ اس میں پوتا نہ پوتا نہ سوراخ ہے نہ باری ہے نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے. یہ اندر سے ادھر کیسے چلا گیا دکھا بھی نہیں آپ پر کہ جا رہا دیکھا کسی نے جاتے ہوئے اتنے فاصلے میں ہے سب چلا گیا کسی کو نظر نہیں آیا. وہ آگے سے بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بولے ہوتا ہے. تو بولے جب یہ ہوتا ہے تو وہ کیسے نہیں ہوتا.
نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری فیضان سید سجاد.
اگر کوئی کہے تم بولو حضرت امام حسین کو یہ سب آتا تھا تو اس کو اب آیا ہے سینے سے سینہ ملا دیا اور اپنا علم امام زین العابدین کے سینے میں منتقل کر دیا. ارے یہ تو سلسلہ اہل بیت کے افراد میں ہے. سیدنا پیر پیلا شاہ پیلا رب اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور
بڑھایا
دعا کی آپ کے پاس اولاد لینے کے لیے آیا ہوں. جی آج کسی بزرگ سے لوگ اولاد مانگتے ہیں تو آپ ہی بولتا شرک ہے. شرک بھی بولنا نہیں آتا ہے. وہ شرک والا ہے بولتا شرک ہے شرک ہے. ابے دیکھ شرک کس کو کہتے ہیں. گیا کہنے لگا وہ کہ حضور میرے پاس اولاد نہیں ہے اولاد دے دیجیے. تو حضور غوث سے پاک فوراً لوح محفوظ کو پڑھتے
اللہ اللہ
تم کتاب دیکھتے ہو غوث سے پاک لوح محفوظ میں
ساری
دنیا کی تقدیر جہاں اللہ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے بھی لگی سب پڑھا پڑھنے کے بعد کہا کہ آنے والے تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. تو کہتا کیا مانگنے والا مجھے بڑا کٹر سننی تھا مشرقی آدھا حضرت کا اس زمانے میں بھی پابند کہنے لگا حضور اگر میری تقدیر میں ہوتا تو میں آتا ہی ہوں تو گھر میں مل جاتا. آیا اسی لیے نہیں اسی لیے کہ میری تقدیر میں نہیں میری تقریر خالی ہے جیسے مولانا کا موبائل خالی تھا، ان کی تقریر میں سکتا ہے اس کی تقریر میں ہو گئی. باپو یہ نہیں کہتے ہیں مولانا اس کی تقریر میں ہے ہی نہیں ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں، ہاتھ ڈال کے تو دے نہیں سکتا ہوں. غوث آدم نے فرمایا تیری تقدیر میں نہیں ہے، کہاں تقدیر میں نہیں ہے، جبھی تو آیا ہوں. صاف صاف اردو میں بات کر رہا تھا، لگی لکھی بات نہیں ہے، اصلی کی بات. پاس نے کہا ماننے والا بڑا پکا ہے، پر میں پیچھے آیا، پیچھے آیا تھا اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے لگا
دیا،
اپنی پیٹھ غوث پاک کی پیٹھ سے لگا دیا. فرمایا جا 9 مہینے کے بعد تیرا لڑکا ہو. لوہے محفوظ سے تیری تقدیر میں نہیں، اے آنے والے جب تم مانگ رہا ہے تو میری تقدیر کی اولاد لے کے چلا جا. بولے تقدیر میں نہیں ہے، غوث پاک نے کیسے کر دیا؟ ابھی نہیں کسی کو کلیئر کر رہا ہوں. فرمایا کیا تھا؟ تیری تقدیر میں نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میری تقدیر میں نہیں. رب نے غوث آدم کو یہ پاور دیا تھا کہ اپنی تقدیر کی چیز دوسرے کو عطا کر دے. غوث آدم نے کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے، میری تقدیر کی اولاد لے کے. تو آپ سوچیں گے ایک لڑکا غوث پاک کے یہاں کم ہو جائے گا؟ دماغ میں بات آ سکتی ہے، دے دیا انہوں نے تو ایک لڑکا کم ہو جائے گا؟ نہیں، انہوں نے جو تصویریں وہاں دی ہیں، کعبے کی تصویر یہاں بھی ہے وہاں بھی آ گئی، گنبد خضرہ کی تصویر یہاں بھی ہے وہاں بھی آ گئی. ایسا نہیں کہ یہاں سے وہاں گئی تو یہاں پر مٹ گئی، پہلے سو گئی. نہیں، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، یہ ہے پاک میں اپنی تقدیر کی اولاد ہوگی، کے پاک کے یہاں بھی رہی وہاں بھی پہنچ
شکل کو کہا
زندہ باد.
ارے حضور مفتی آدمی
زندہ باد. سبحان
اللہ. اگر وہ پوچھے بولو آپ کے لیے زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے، ان کا سیما بنا دو جو ایم سی ایم کہتے ہیں، اور ایم ایم جو کہتے ہیں ان کا مریدہ بن جائے گا، ہم ریٹا کھائیں گے ان کا سیما بن جائے گا. میرے دوست یاد رکھنا، امام زین العابدین کے سینے میں اپنا سینہ لگایا امام حسین نے اور سب منتقل کر دیا، تو یہ مت سمجھنا کہ امام حسین کا علم ختم ہو گیا، یہاں بھی رہا وہاں بھی رہا. یہی تو امام حسین کی شان. امام حسین خالی نہیں ہو گئے، یہاں بھی بھرا ہے معاملہ وہاں بھی بھرا ہے. شاہزادے کو کیسا نوازا ہے امام حسین نے، اور یہ علم غیر عطا فرما دیا اور اپنا اختیار بھی عطا کر دیا کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کتاب سے نہیں سینے سے پڑھا دیتے ہیں، ارے نگاہ سے پڑھا دیا کرتے ہیں. لوگ کتابوں سے پیتے ہیں اور میرے مفتی اعظم نگاہوں سے پلایا کرتے ہیں. یہ ان کے غلاموں کی شان. غوث آدم سینے سے اپنی پیٹھ سے پیٹھ لگانے والے کو اولاد عطا فرماتے، جب شہزادے کر کے عالم ہے تو جد کریم امام
اللہ اللہ سبحان اللہ.
اسی لیے تو اعلیٰ حضرت غوث آدم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوی دل ادبی برج بطولی منزل حسنی لال حسینی ہے چمکنا تیرا. اور فرما کے نبوی دل ادبی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. غوث پاک کی یہ شان فرمائی ہے، جب غوث پاک نے ان کے اندر یہ کرامت تو حسین پاک میں کتنا کمال ہوگا، اور حسین پاک میں جب یہ کمال ہے تو مولا کائنات کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں بحر تسلیم بحر تسلیم علی
میدانوں
بحر تسلیم علی میدانوں میں سر جھکا رکھتے ہیں سر
جھکے
میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے دیکھو ایک ہے دشمن وار کرتا میں بیٹھا ہوں اور کوئی ہاتھوں میں دشمن نہیں ہے کوئی اگر اٹھ کر کے تلوار ایسے مارے تو اوپر مارتا ہے کہ نیچے تلوار جھکتی ہے نا تو جس کو مارے گا اس کے سامنے تو جھکے گی آلہ حضرت فرماتے دشمن وار کرتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ یہ تلوار علی کو کاٹے گی ارے جھک رہی ہے تو علی کو سلام کرنے کے لیے جھک رہی ہے بحر تجویر میں علی میدانوں میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے ادھر سے سر جھک رہا ہے ادھر سے تلوار کر لیکن علی پر وار نہیں ہو رہا تھا خالی دشمن کی تلوار جھکی جا رہی علی کو زخم نہیں لگ رہا ہے کیوں اس لیے کہ یہ سلام کرنے آئی ہے تلواریں ہاتھ دشمن کا ہے اور تلوار عقیدت سے سر جھکا رہی ہے
اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری فیضان وارث پنجتن سبحان اللہ
شان ہے ان اہل بیت کی اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں حسین و منی میں حسین کے ہوں اور حسین مجھ سے ہے یعنی حسین میرے بدن کا ٹکڑا ہے اور حسین کے میرا دل زندہ ہے حسین ممل حسین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے شکم مادر میں تھے تو حضور کی چچی حضرت ام فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ انہوں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضور کے بدن کا ایک حصہ کسی نے کاٹا اور میرے گھوڑ پہ ڈال دیا اللہ مجھ سے کیا جرم ہوا ہے کہ حضور کے بدن کا کٹا ہوا ٹکڑا میرے پلوں میں آیا میں نے کون سی خطا کی گھبرا گئی پسینہ چھوڑ دیا فجر کی نماز کے بعد سیدھے حضور کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ کو کہا کہتی بھتیجے چچی تھی نا سجی چچی تھی کہتی ہے بھتیجے میں نے یہ دیکھا ماموں پہنچتا ہے بولتا ہے وہ بھانجے لیکن یہاں بھانجے اور بھتیجے کا رشتہ نہیں ہے ایمان کا رشتہ ہے چچی آ رہی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک خواب دیکھا ہے لیکن بہت ڈراؤنا خواب ہے بہت ڈراؤنا خواب ہے
آگے آ جاؤ تھوڑا پبلک پیچھے باہر کھڑی ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے لوگ باہر کھڑے ہیں تھوڑا آگے آ جائیے سب تھوڑی تھوڑی جلدی دے دیں آگے آ جائیے لوگ باہر کھڑے ہیں آگے آ جائیے
ماشاء اللہ پورا آپ کا میدان تو بھر گیا
پہلان حضور اشرف الفقہا
زندہ باد
حضور تاج الشریعہ
زندہ باد
میں کیا بول رہا
ہوں ٹکڑا
ہاں ان میں فضل دیکھا کہ حضور کے بدن کا ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں ڈال دیا کہنے لگی یا رسول اللہ میں زبان سے اس خواب کو بیان نہیں کر سکتی میں تو لرز گئی سرکار فرمائے کہو ڈرو مت انہوں نے ہمت کر کے بتایا کہ ایسا ایسا میں نے خواب دیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور پر مسلط کی لہریں دوڑ گئی اور فرماتے ہیں چچی سنو تمہیں بشارت ہو فاطمہ کی گھر لڑکا ہوگا
اللہ اللہ.
اور سب سے پہلے تمہارے گود میں ڈالا جائے گا. بدن کا ٹکڑا گود میں ڈالا جائے گا خواب میں اور بیداری میں. حضور فرماتے اس کی تعبیر یہ ہے کہ حسین کا چھوٹا بدن تمہاری گود میں سب سے پہلے دیا جائے گا. یہ خواب کی بشارت ہے, حضور کے اعلان کا اعلان ہے کہ سنو حسین تو فاطمہ کا بیٹا ہوگا, میرے بدن کا ٹکڑا ہوگا. اور جو بدن کا ٹکڑا نبی کے ہے وہ نبی کا بدن نور کا ہے, اور جو نور کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ مٹی کا ٹکڑا کیا ہوگا؟ سونا. سونے کا ٹکڑا کیا ہوگا؟ مٹی. آپ کہیں سونے کا ٹکڑا سونا ہوگا, مٹی کا ٹکڑا مٹی ہوگا. اعلیٰ حضرت اس لیے چھون کر فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تو ہے عین نور. اچھا مجھے نظران بہور یا آپ کی برکت.
ارے تقدیر
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تو ہے عین نور.
سبحان
اللہ.
عین جانتے کس کو کہتے ہیں؟ تو ہے عین نور. عین کے دو معنی ویسے عین کے 48 معنی ہیں.
اللہ
اگر میں سارے 48 معنی کو بیان کروں تو رات گزر جائے اور میری گاڑی چلی جائے. دو معنی سن لو. عین کے معنی ہیں چشمے کے. یہ پانی کا جو چشمہ اور نالا بہتا ہے اس کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں, اور عین کہتے ہیں پرسنالٹی کو, عین کہتے ہیں شخصیت اور ذات کو. مولانا غلام مصطفیٰ کا عین کیا ہے؟ سر سے پیر تک یہ ان کا عین یعنی ان کی ذات کہلاتی ہے. عین ذات کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں. کسی کی ذات ہو اس ذات سے جو بچہ ہوگا اسی ذات کا ہوگا. حضور کی ذات ہے نور تو نور کی اولاد. تو ہے عین نور. آپ کی شخصیت نور کی شخصیت. آپ کی پرسنالٹی ہمارے جیسے نہیں ہے تو ہمارا روزانہ جیسے بدبودار منہ والے صبح اٹھے اگر مسواک اور برش نہ کرے اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو ویٹنگ ہو جائے. پسینہ دیکھو بدل جا تو بدبودار. کپڑا اتار دے تو اس کی بیوی بولتی بڑا بدبودار ہے, جلدی سے اس کو صابن سے دھو دھلا کر کے رکھتی ہے. تو ایسے بدبودار تم اور بولتے ہمارے جیسے. اور نبی کا پسینہ تو وہ ہے کہ اگر دلہن لگا دے تو سات مسئلے محبت لگے. حضور کے منہ کا معاملہ تو الگ ہے. ارے حضور کے کہنے پر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اس روزے دار کے منہ کی جو باس اور بو ہے اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے.
سبحان اللہ.
یہ کہتا ہمارے جیسا. اگر آپ کہتا تو نمرود جیسا, فرعون جیسا, یزید جیسا. میرا نزدیک تو وہ ہے کہ اللہ کی سرتا کا قدم شان ہے. انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان. یہ ہے مصطفیٰ کی شان, یہ مصطفیٰ کی آن, یہ مصطفیٰ کا قرآن کا اور جان کا یہ ہے ایمان. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے. ذرا یاد رکھو بڑھاپا بہت کامی آ رہا ہے. تو یہ ہے ذات جناب مصطفیٰ. اب عین کے معنی چشمے. اب پانی کا چشمہ بہ رہا ہے نالا بہ رہا ہے اس میں سے آپ ایک گلاس پانی نکالو تو وہ پانی گلاس میں کیا ہوگا کیا ہوگا روح افزا بن جائے گا
پانی
ارے پانی رہے گا اور روح افزا کی باٹل میں سے اگر شربت نکالو تو پانی بن جائے گا جیسا چشمہ ہے ویسے ہی اس میں سے چھیننا لے گی حضور نور کے چشمے ہیں اور اسی چشمے کا ٹکڑا میرا حسین ہے تو ہے عین نور تیرا
سب سبحان اللہ
عین العالمین کس گھرانے کے تھے
اللہ
جو عین نور کا ٹکڑا تھا حسین اس ٹکڑے کے ٹکڑے ہیں یہ مانے زین العابدین تو ہے عین نور یا رسول اللہ تیرا
سب گھر
سب گھر ایسے نور والے کربلا میں آئے تھے لیکن دوستو ظالموں کی نگاہوں پہ پردہ پڑا تھا وہ ایک عام انسان کی طرح انہیں سمجھتے تھے اس لیے گمراہی کے گڈھے میں گرے کربلا سے بتا رہا ہے نور والے آئے تھے لیکن نور والوں کو نور نہ سمجھا اپنے جیسا سمجھا تو یہ بیوی بن گئی مصطفیٰ نور آئے تھے انہیں جو نور بنتا ہے زین العابدین والا بن جاتا ہے اور جو حضور کو اپنے جیسا سمجھتا ہے وہ یہ بیوی بن جاتا ہے اب ہم کو اپنا سروے کرنا ہے ادھر جانا یا ادھر جانا بولو اس پار رہنا یا اس پار علم ہونا ہے کہ ولم عین ہونا ہے کہ غین عین ہونا ہے نا یہ غین والوں مت جانا جن پر نقطہ رکھا جاتا ہے عین میں نقطہ نہیں ہے بے نقطہ کے دام ہے ہر حال اے لوگوں زین العابدین کا مقام بہت اور امام حسین نے کہہ دیا میری نسل تجھ سے چلے گی
سبحان
تو یزیدیوں نے لاکھ مشورہ کیا کہ انہیں شہید کر دو لیکن کوئی نہ کوئی آتا بولے نہیں اب اس کو چھوڑ دو اور اس طرح امام زین العابدین پر کوئی ہاتھ صاف نہ کر سکا اور یہ اس لیے تاکہ امام حسین نے فرمایا کہ تم سے میری نسل چلے گی امام زین العابدین کو رب نے محفوظ رکھا اور دنیا میں ایسی برکت اس نسل کی ہوئی ہے میں کہتا ہوں کسی خاندان میں اتنی برکت نہیں ہے کسی خاندان میں اتنی برکت نہیں ہے جو حسنین کلیم ہے ان کی اولاد میں برکت ہے دو پرسنالٹی امام حسن امام حسین حسنین کلیم رضی اللہ تعالی عنہما اب ان کی نسل دیکھو ہم تو افریقہ میں بھی جاتے ہیں تو حسنی حسین ہی سید ملتے ہیں ملتے جاتے ہیں حسنی حسین ہی سید ملتے ہیں امریکہ میں جاتے ہیں حسنی حسین ہی سید ملتے ہیں نیاد میں آتے ہیں حسنی حسین ہی سید ملتے ہیں احمد آباد میں جاتے ہیں حسنی حسین ہی حسنی حسین ہی سید ملتے ہیں کون سا گاؤں اور پوچھا ہے کہ جہاں پر ان دو پانچ ہستیوں کی اولاد موجود نہ اتنی برکت کسی کی اولاد میں نہیں ہے تو بتاؤ یہاں میمن بھی ہیں کہ نہیں لیکن ایک باپ کی اولاد نہیں ہے ان کے کئی بھائی تھے ان کی اولاد پھر بھی اتنی برکت نہیں کہ ساری دنیا میں ہوں گے ہے میمن پر ان میں برکت اس لیے ہے اسے پاک کے اولاد کے ذریعے یہ مومن ہوئے تھے اس لیے ان میں بھی برکت اللہ نے رکھی ہے ہم تو جہاں جاتے ہیں تو دو چار مہمن تو مل جاتے ہیں جہاں جائے پانچے بولو بولو بولو
عطائے غوث اعظم
تو یہ میمن میں سوچتا ہوں اتنی برکت کیوں ہے اس کی وجہ سے غوث اعظم کے ہاتھ پر یہ ایمان لائے اور میمن سمجھتے ہو میمن نہیں اس کا ترجمہ یہ بھی نہیں سمجھتے
سمجھ لیں گے
دیکھیے میمنوں میں نام بگاڑنے کی بہت بری عادت
حق فرمائیے
صحیح
محمد کو کیا بولتے ہیں
محمد
مان دو محمد احمد کو آمن اسماعیل کو اللہ، الیاس کو اللہ، اسماعیل کو مالا، کیا کیا بولتے ہیں، نام کبھی سیدھا لیتے ہی نہیں. یہ جن کی عادت ہے. صحیح بول رہا ہوں میرا مطلب ہے. تو اصل میں ان کا نام حضرت نے جن کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے نام رکھا تھا مومن. ہم مومن کو بگاڑ کے میں بول رہے ہیں. اصل میں تم لوگ مومن تھے، ایمان لائے تو نام رکھا کہ تم لوگ مومن ہو، سن لیا مومن. لیکن عادت پرانی تھی مومن مومن اور یہ برکت تمہارے ایمان کی یہ ہے کہ غوثِ پاک جو نسلِ پاک سے تھے ان کے حق میں حق سے کر ایمان لائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
تو ان کی اولاد میں کتنی برکت ہوگی، ان پر ایمان لانے والوں میں اتنی برکت اللہ نے دی ہے، تو اس اولاد اور اس خاندان میں کتنی برکت ہے. قرآن مجید کی جو سورہ پاک ہے انا آتینا کل کوثر.
سبحان اللہ. بہت
اے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا. اس کی مفسرین تفسیر لکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد میں ہم نے بڑی برکت عطا فرمائی ہے. اور یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی تھی حضور کے بھی
بتانا،
کیونکہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی تھی. اس کی شان نزول، شان نزول نہیں سمجھے ہوں گے، بیک گراؤنڈ، پس منظر یہ ہے شان نزول. حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، سب صاحبزادیاں بھی کفار بغلے بجانے لگے، کہا محمد ابتر ہو گئے ہیں، اب ان کی نسل ختم ہو جائے گی، اولاد ہے ہی نہیں ہے، لڑکی سے نسل چلتی نہیں. تو حضور کے دل پر ان کے پروپیگنڈے کا اثر ہوا، تو رب نے جبریل سے جا کر جبریل میرے پیغمبر میرے محبوب کو تسلی دے دو، انا آتینا حبیب، ہم نے آپ کی نسل میں بڑی برکت رکھی ہے. اولاد اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اب ان کی نسل نہیں رہے گی، لیکن حبیب آپ کے نوازوں کی نسل نے اتنی برکت رکھی ہے. انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کثیر برکت والی اولاد دی ہے، فصلی تو آپ نماز پڑھتے رہیے، ونحر اور قربانی کرتے رہیے. اولاد کی برکت بھی ہے تو بہت دیا ہے کہ نماز پڑھو قربانی کرو. تو رب کے رسول نے ایسی قربانی دی اور ایسی نماز پڑھی کہ نوازے کو تیار کیا، میرے نوازے قربانی بھی دے گا، آخر میں کربلا میں نماز بھی پڑھ گئے.
نعرے شہید اعظم، کوئی لفظ خاموش رہے، سب بولے یا حسین یا حسین. نعرے شہید اعظم، نعرے شہید اعظم.
یہ میں واقعات اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ سمجھو صرف لڑائی کا واقعہ تو ہمیشہ آپ سنتے ہیں، اس لڑائی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اے نوجوانوں سنو، تاکہ گمراہوں سے تم آنکھیں ملا کر بحث کر سکو. اس لیے ان تمام چیزوں کو جو علمی تھی میں نے اس کو واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ برکت والا خاندان ہے، انشاءاللہ ان کی برکتیں ہمیشہ قائم رہیں گی. پروردگار عالم اہل بیت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال. اور
آیت پڑھی پڑھی تھی میں نے کہ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے جو محبوب بندے ہوتے ہیں جب جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ شکایت نہیں کرتے, رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں انا للہ. اے رب جو تو نے مصیبت بھیجی ہے ہم اس کی شکایت نہیں کرتے ہیں, ہم بھی تیرے ہیں. وہ انا للہ راجعون, اور ایک دن ہم سب تیری ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. شکایت کرنے سے نتیجہ کیا ہے؟ جو چاہے تو مولا عطا فرما دے. محبت اور عرفان اسی کو کہتے ہیں. عیش دو یا غم, عیش دو یا غم, بہر صورت تمہارا شکریہ. عیش دو یا غم, بہر صورت تمہارا شکریہ. کیا یہی کم ہے کہ سمجھا تو کسی قابل دے تو رہا ہے, لے نہیں رہا ہے, ہم بھی دے رہا ہے, ایک بھی دے رہا ہے. چاہنے والا کہتا ہے مولا تیری طرف سے جو آتا ہے وہ ہمارے لیے سوغات ہے, وہ ہمارے لیے نعمت ہے. مصیبت کو آدمی سمجھتا ہے بڑی تکلیف ہے, مصیبت تکلیف والی چیز نہیں ہے, مومن کے لیے رحمت ہے.
بے شک.
کیوں؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کبھی بھی اللہ کو یاد نہ کریں لیکن اگر کینسر ہو جائے مہاجرہ, اب ڈاکٹر نے بتایا اس کو کینسر ہو گیا, ہے پیدائشی مسلمان, اب ہر بات میں کروٹ لے رہا, تکلیف ہو رہی, بولا یا اللہ, لیٹ رہا ہے, بتا یا اللہ, پانی پڑ پی رہا ہے, بسم اللہ, کہا اب کیوں؟ بولے اس میں بڑی برکت ہے نا, مصیبت آئی تو برکت نظر آ رہی ہے, اور جب ایسو آرام تھا تو کچھ بھی نہیں, نام بھی نہیں لیتا تھا, کبھی انشاء اللہ بھی نہیں کہتا تھا. ایک صاحب بہت مالدار تھے اور ایجوکیٹڈ تھے. اس زمانے میں جب کار وغیرہ نہیں تھی, گھوڑے کی سواری چلتی تھی, تو وہ مارکیٹ میں پہنچے گھوڑے کی, ہفتے میں ایک مرتبہ بازار گھوڑوں کا لگتا تھا, گھوڑا خریدنے کے لیے گئے. ان کا ایک پرہیزگار نمازی دوست بھی تھا, وہ عصر کی نماز کے لیے جا رہا تھا, یہ بھی آئے. برا دوست سمجھ آ رہے ہو تو کہا ذرا ارادہ ہے, گھوڑا ایک اچھا خریدنے جا رہا ہوں, آج ہفتے کا دن ہے, بازار لگا ہوا ہے, وہاں سے گھوڑا خرید کے لاؤں گا. تو یہ نمازی نے کہا کہ بھائی کم سے کم انشاءاللہ تو کہہ دیتے. بولے انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت, اگر اللہ چاہے تو گھوڑا خرید, میرے جیب میں پیسہ, بازار میں گھوڑا, میں جا رہا ہوں وہاں جا کر کے گھوڑا خرید لوں گا انشاءاللہ. کہنے کی کیا ضرورت. بیچارہ اسی کا سادہ آدمی چلا گیا مسجد, یہ چلے گئے مارکیٹ, مسٹر صاحب یہ نماز پڑھ کے کچھ وہ لکھا وغیرہ کر کے نکلا, تو ادھر سے وہ آ رہے ہیں منہ گرائے ہوئے, السلام علیکم, میں گھوڑا تھا. بولے ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوئی تھی, پھر ان شاء اللہ آپ سے بات چیت ہوئی, پھر ان شاء اللہ میں مارکیٹ پہنچا, پھر ان شاء اللہ وہاں ایک اچھا گھوڑا میں نے دیکھا, پھر ان شاء اللہ میں نے سودا کر لیا, بات طے ہو گئی. ان شاء اللہ جب میں جیب میں ہاتھ ڈالا تو پاکٹ کٹ گیا تھا, ان شاء اللہ میرا سب روپے چلا. نمازی ہنسنے لگا, شیخ کا پہلے انشاءاللہ کہتے تو یہ مصیبت نہیں ہوتی, اب جہاں انشاءاللہ کہنا نہیں وہاں بھی انشاءاللہ کہتے. انشاءاللہ آپ سے بات ہوئی تھی, انشاءاللہ میں جا رہا تھا, یہاں انشاءاللہ کا نہیں کہہ دو. وہ تو کہتا وہاں پر کہ میں جا رہا ہوں بازار, انشاءاللہ گھوڑا خریدوں گا. یہ جگہ تھی جب مصیبت پڑتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے, بیمار پڑتا ہے تو کروٹ کروٹ پر خدا کو یاد کرتا ہے. تو مومن بننے کے لیے مصیبت یاد الہی میں کثرت پیدا کرتی ہے, اس لیے مصیبت جب آتی ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے لوگوں, اپنی مصیبتوں میں ہمیشہ انا للہ پڑھو, انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بہت ملے گا.
جتنی دیر
ہوا ایک گھنٹہ ہوا, ایک گھنٹہ
آج کل تیناب کا بہت معاملہ چل رہا ہے سمجھے, اور حکومت بولتی ہے یہ طلاق کا معاملہ ختم کیا جائے. تم ختم کیا گیا, کیوں ختم کیا گیا؟ یہ ہمارے مذہب کا اور گھر کا معاملہ, تم دو چاہے مت دو, ہم تمہارے گھر میں تھوڑی جھانک میں جا رہے ہیں.
بہت خوب,
ہماری شریعت پر تم کو اپیل کرنے کا حق کیا ہے؟
واہ واہ, بہت خوب.
اب دوسری بات یہ ہے کہ طلاق ہمارے ہاں کانٹیکٹ ہے, سمجھے؟ آپ جب بزنس کرتے ہیں دو پارٹنر ہوتے ہیں تو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا کہ تیرا اتنا میرا اتنا پرافٹ اتنا اتنا, یہ سب ہوتا ہے نا, یہ کانٹیکٹ ہے. اگر پارٹنر صحیح ملا تو
چلے گا
چلے گا, اور نیچے اگر پنگا چور مل گیا تو
ایک
بار تو کانٹیکٹ ہو گیا, بولے نہیں ہم تو چل نہیں ہے, چوری کرتا گیا میرے ساتھ چلتا گیا. ارے کہیں ایسا ہوتا ہے, کسی شریف نے کبھی ایسا کانٹیکٹ دیکھا, ایسا پارٹنر دیکھا جو اپنے پیر پر کڑھائی مارے؟ اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہاری دونوں سے بن رہی ہے خوشگوار زندگی, گزار سکتے ہو تو گزارو, اور عورت کو مار پیٹ مت کرو, نہیں نبھاتی ہے تو طلاق دے کر کے اپنا کانٹیکٹ ختم کرو.
بے شک
اس کا راستہ الگ, اس کا راستہ الگ. اور ان کے یہاں کیا ہے, ایک مرتبہ بند گئی تو کیسی بھی لچی ہو, لفنگی ہو, زانیا ہو, ویسی کے ساتھ. ہم ایسی کو اپنے دھوتی کے ساتھ نہیں مانتے.
واہ واہ واہ, بہت خوب.
ہمارا کیریکٹر کا
بے شک بہت اچھا.
اس لیے اسلام نے طلاق کی بات کہی ہے, اور طلاق کا رہنا یہ اسلامی معاشرے کو پاک صاف کرنا.
بے شک.
اور یہ کہتے ہیں طلاق ہو بھی گئی تو کھاؤ بھی دیتے رہو, کب تک؟
زندگی بھر.
پوری زندگی سنبھال. عورت کو تو مزہ ہو جاتا ہے, جان بوجھ کے اب طلاق لیں گی, طلاق دے دو 25,000 مہینے کا ملے گا, ادھر آوارگی کرتے ہوئے معاذ اللہ حرام کمائیاں بھی کرتا.
جی جی,
ایک دو نکالے ایسی نہیں ہے, کھاؤٹی والے جو مسلمان لڑتے ہیں سوچتے ہیں, وہ بھی سن لیں, یہ کھاؤٹی کی اجرت لینا حرام اور ناجائز.
بے شک, بہت خوب.
بس مال نفع عزت تک لو, اسی میں برکت ہے. پھر اپنی بیٹیوں کی شادی کر دو, انہیں آوارہ بنا کر کے ادھر ادھر مت گھماؤ, ان سے سروس مت کراؤ. اسلامی معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. تم سمجھتے ہو داماد کو اچھا پھنسایا, اپنے بھائی کو اچھا پھنسایا؟ ارے تم نے یہاں پھنسایا ہوگا, وہاں پھنسو گے تو کوئی نکالنے والا نہیں.
کیا بات ہے,
اللہ
رام ناجائز کمائی کا انداز کوٹ میں لے جا کر کے کرتے ہو. یہ حکومت تمہاری بے راہ روی کی وجہ سے یہ سارے قانون. کاش کے یہ مسلمان اپنے طلاق اور نکاح وراثت کے مسئلے علماء ربانی کی عدالت شرعیہ میں لے کر کے آئے,
بے شک
وہاں حل کرو, اور زندگی ایسی صاف گزارو کہ کسی کو تمہارے خلاف کچھ بولنے کا موقع. اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہروں کی خدمت کر کے اور اپنے جذبات پر قابو پائیں. ابھی میں ایک نیا واقعہ سناتا ہوں.
جی بہت خوب.
کسی محرم کا, میں محرم میں راجپوت گیا تھا, وہاں ایک قبرستان تھا, اس کی دیوار کارپوریشن کے کمشنر نے گرانے کا آرڈر دیا, دیوار گرائی گئی, روڈ بنا رہے, چوڑی کر رہے ہیں, بہت سی قبریں وہاں انہوں نے کھول ڈالی. مسلمان کچھ نہیں کر سکے, آج کل یہ سب ظلم ہو رہا ہے. لیکن جب قبر کھودی گئی تو کئی لاشیں کرو تازہ ہوئی, 30 سال 40 سال کی پرانی قبریں تھیں. ایک قبر اس میں 1 سال کی تھا, اس میں سے ایک عورت کی تازہ لاش نکلی. لوگوں نے پہچان لیا تو فلا سات تھی, اس کے شوہر زندہ ہے, فلا سات کی یہ عورت ہے. کمشنر نے بلایا اس کے شوہر کو, کہا یہ تمہاری عورت ہے؟ کہا ہاں میری عورت ہے. تو ویسے ہی ہے. کہا اس نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ کون سا نیک کام کیا تھا؟ وہ ویسے ہی اس کا کفن بھی داغدار نہیں ہے. کوئی ایسا کام تو میری عورت نے نہیں کہا نا, کچھ تو کچھ ہے مانگا. کہنے لگا جب آپ لوگ بول ہی رہے تو ایک راز کی بات ہے, میرے ماں باپ کو بھی وہ راز نہیں مانگا. میں اصل میں عورت رکھنے کے لائق ہی نہیں تھا, میں مرد کیسے نہیں تھا کہ عورت کو رکھ سکوں. ماں باپ نے زبردستی میری شادی کر دی, لیکن پہلی ہی رات میں نے اپنی پوزیشن اپنی بیوی کے سامنے باہر کی، تو آئی تو ضرور ہے لیکن میں میری زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، میں ایسا ہوں، تم کو رکھ نہیں سکتا، تمہارے جذبات کو میں پورا نہیں کر سکتا، میں نہ مر پاؤں. بیوی اس کے دامن سے لگ گئی، کہنے لگی میرے سرکار کوئی بات نہیں ہے، پھر سوچا مت کرو، اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے مجھے بھیج دیا ہے، میں زندگی بھر تیری خدمت کروں گی اور کبھی بھی کسی سے یہ راز نہ بتاؤں گی، یہ رب کی مشیت ہے، میں طلاق نہیں لینا چاہتا. بولے اس کا یہ کارنامہ ہے، دیکھو ایک شوہر کی عزت کو بچانے کا، ایک عورت کو جان بچانے کا ہے، اور تو ہاؤسی میں کھیلا نہیں ہے، وہاں ہاؤسی ہے، آؤ اخبار کو مت اپنے دیکھو، اپنے شوہروں کی عزت کرو، خدا کی قسم تمہارا آنچل بھی پاک رہے گا، تمہارا کفن بھی پاک رہے گا. آج کی ہماری ماں بہنیں اس پر عمل کریں، ارے لڑائی چھوڑیں، ارے قبر میں سکون سے دلو سو گی، تمہارے کفن کو بھی قبر میلا نہ کر سکے، اور شوہروں کو پروردگار عالم فرماتا ہے آشرو ہن فی المعروف، آشرو ہن فی المعروف، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، مار پیٹ مت کرو، ارے جہالت کا انداز مت اختیار کرو، اسلامی معاشرے میں میاں بیوی یہ دو پہیے ہیں، اگر دونوں پہیے مضبوط رہیں گے تو معاشرے کی تمہاری ساری منزلیں مقصود تک پہنچے، کسی کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. اب رہا چار شادی کے بارے میں، بھی وہ چار شادی کیوں کرنا، میں تو کس سے کر رہے ہیں، میرے والے تو نہیں کر رہا، یہ ہماری بہو بیٹیاں ہیں، اور یہ اسلامی قانون اتنا شریفانہ ہے کہ جن ملکوں میں جنگ ہوتی ہے سپاہی مارے جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد مارے جاتے ہیں، پھر ان کی بیویاں کہاں جائیں گی؟ اسلام میں مالداروں سے صلاحیت والوں سے کہا ایک بیوی ہے تو دو کر لو، تین کر لو، تاکہ یہ جنوائیں جو مجاہدین کی ہیں آوارہ نہ گھومیں، ان کی روٹی اور ان کے کپڑے کا انتظام ہو جائے، ان کی آبرو کوئی لوٹنے نہ پائے، کوئی شیخ ان کو دولت کی لالچ کر کے غلط استعمال نہ کر سکے، مسلمان عورتوں کی عزت کو اسلام نے اس طرح سے محفوظ کیا.
سبحان اللہ، بہت
اس فلسفے کو سمان لو. آج چار شادیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور جہاں عیاشیوں کے اڈے چل رہے ہیں، دلی میں جاؤ، بمبئی میں جاؤ، پلے ہاؤس چل رہا ہے، شریفوں کی لڑکیاں بھاگ بھاگ کر کے وہاں جا کر کے دیہ ویوہار کرتے ہیں،
جی
گورنمنٹ انہیں پرمیشن دیتی ہے کرو، ارے یہ ایک چار عورتوں کو رکھنا تمہارے نگاہ میں نہیں، ایک ایک شیخ اور لیڈر کئی کئی عورتوں کو روز محاذ کا استعمال کرتا ہے، خاندان کی عزت لوٹتا ہے، اس کو اجازت دیتے ہو، اور جو عزت کے ساتھ کو دو تین شادیاں کرتا ہے اس کی عزت آبرو لوٹتے،
کیا بات،
کیسا انیائے ہے. اور مسلمان کتنے اس میں ہاتھ اٹھاؤ کہ چار شادی کیا ہے، کوئی
ایک بھی نہیں ہوگا،
ارے دو بکری رکھنا مشکل
کیا بات ہے،
چار بھائی
بہت اچھا،
وہ کیا شادی نہیں کرنا چاہیے، کتنے میں کیا ہے،
ایک ہی میں تک
دو بکری پالنا مشکل ہے، کچھ تو ایسے مرغی نہیں پال سکتے چار چار ہو، یہ سارے خالی ہوا بنا کر کے رکھتے ہیں، اور اس کے خلاف ہم سب کو اٹھنا،
واہ بہت خوب، بے شک
ہم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے،
بے شک
شریعت کے فیصلے کو،
بے شک
میں اپنی بہو بیٹیوں کو اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ کہتا ہوں، وقت آئے گا تو نکاح میں ہو کر کے اور تمہیں کلکٹر کے پاس ریلی نکال کے جانا ہے، اور کہنا ہے کہ شریعت سے ہم کو
حضور مفتی
اور یہ لوگ بولتے ہیں اگر پر کوئی ایک ہی مساوات چاہیے، سب کو برابر کا حق ملنا چاہیے، تو ان لوگوں سے میں اکثر کہتا ہوں عورت اور مرد کو برابر حق ملنا چاہیے, اب کر سے تم بچہ پیدا کر دیکھیے
کیسے پیدا کر
سکتا
ہے, ارے
سب نے جب
کہ
الگ الگ بنائی ہے تم برابر کرنے کے
ہمسائے کیوں ہو؟ کیا بات ہے, بہت خوب, بہت اچھے, بہت اچھے.
اب تو یہ دونوں کا حق ہے, عورتوں کو بولے کہ سب بال کٹا دو, اسی لیے تو کٹانے لگی ہے اور جین پینٹ پہننے لگی ہے, لیکن کیا کرے اندر دیکھو تو الگ ہی الگ رہتا برابر ہو نہیں سکتی, لباس سے نہیں برابر ہو سکتی, قانون سے برابر نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی گیری الگ بنائی ہے, تمہاری کیسی گیری الگ بنائی ہے. اگر یہی ہے سب کو برابر تو چیف منسٹر کا حق جو ہے وہ پرائم منسٹر, پرائم منسٹر کا چیف منسٹر سب برابر الگ الگ کیوں ہے؟
کیا بات ہے,
تمہارا قانون پرائم منسٹر کے لیے الگ, چیف منسٹر کے لیے, دونوں کا پاور الگ کیوں ہے؟ ہوم منسٹر کا پاور الگ ہے, فارن منسٹر کا پاور الگ ہے, سب کا ایک پاور, ایک دیکھیں کتنا پاور والے ہیں.
کیا بات, بہت بے شک
ہے. ارے یہ ہماری ماں بہن ہوم منسٹر ہے, مرد فارن منسٹر,
سبحان اللہ, سبحان
اللہ, دونوں کا پاور ایک نہیں ہو سکتا, قانون دونوں کا ایک نہیں ہو سکتا. تمہاری حکومت سے جب اتنا ڈفرینس ہے تو ہمارے گھر میں کیوں جا کر ہو جی؟ ہماری شریعت نے جو بنایا ہے وہی حق ہے,
بے شک حق حق.
قرآن فرماتا لا تبدیل لکلمات اللہ, رب کے کلام میں قانون میں نو چینج, نو ہیر پھیر. یہ ہیر پھیر تمہاری پارلیمنٹ میں ہوگا, ہمارا قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, اس نے مرد کو مرد بنایا ہے, عورت کو عورت بنایا ہے, اور دونوں کے بیلنس کو برقرار رکھا ہے. اور انہوں نے جو قانون بنایا اس کا نتیجہ یہ ہے, سنو, بولنا نہیں چاہتا لیکن دل کے پھپھولے جگ اٹھے سینے ایک آپ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے خوشخوشی جاری رکھنے سے کام نہیں کرے.
کیا بات ہے مودی,
سمجھے
جی جی.
آج روزانہ پیپر میں دیکھو کہ فلاں میں فلاں کی نابالغ عورت سے کیا کہتے ہیں اس کو ہندی میں,
بلاتکار, بلاتکار, نابالغ لڑکی سے,
نابالغ لڑکی, بالغ سے تو ہوتے ہی رہتا ہے, وہ تو پرمیشن ہوتا ہے, نابالغ سے کتنے کیس ہو گئے, کتنے کیس ہو گئے, کیا قانون بنایا ہے, سن کے کیا سزا دی,
کیا بات ہے,
شرمندگی آتی ہے
کرو,
جو چائے چیزوں کو پابندی کرتے ہو اور حرام کاموں کو چھوٹ دیتے ہو,
کیا بات.
اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا
فرمائے, آمین.
پروردگار عالم ہم سب کو صبر و سکون عطا فرمائے. ہم توڑ توڑ نہیں کرتے ہیں, جذبات میں نہیں کرتے, بیلی بھی نکلے گی تو خاموش نکلے,
بے شک
اسلامی وقار کے ساتھ نکلے,
بے شک
ہماری بہو بیٹیاں بھی اگر جائیں گی, موقع ملا تو انشاءاللہ یہ بھی جائے گی. اس لیے صحابیات میدان جنگ میں جائیں گے,
بے شک
مجاہدوں کی خدمت کرتی تھی, نقاب میں ہوتی تھی, پانی پلاتی تھی, ڈریسنگ کرتی تھی, انہوں نے بھی بھر کے نکل کر کے اسلام کی خدمت کی ہے. آج وہ کام تو نہیں ہے, لیکن اگر ضرورت پڑی تو تمہیں ایسا کرنا پڑے گا. یہ پیغام میرا ہے, لوگ مارے نہ
ماشاء اللہ, بہت خوش.